مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی بہت بڑے بندے کی زندگی کو بیان کر سکیں. ظاہر ہے کہ آپ کے اندر بھی توانائی نہیں ہے کہ کیسے بیان کرنا ہے اس کو. لیکن میں نے ایک پیٹرن اپنے ذہن میں بنایا ہے, اس کے حساب سے میں عرض کرتا ہوں. مجموعی طور پہ زندگی کیا تھی, آپ کو شاید تعجب ہو, شہید چمران کتنا بڑا نام ہے اور ان کی کل عمر 49 سال تھی. 49, ایک آدمی 49 سال میں یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ واقعی یہ مشکل کام, وہ بھی اس دور کے اندر جب ٹیلی کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن کا وہ عالم تھا, اور ایک بندہ پھر بھی کر سکتا. ان حالات میں جو شاہ کا زمانہ تھا, اور شہید پھر بھی یہ کام کر سکے. یعنی انقلاب لائے ہوئے آئے ہوئے صرف 2 سال گزرے تھے جب شہید ہوئے, تو زندگی کا سارا حصہ انہوں نے انقلاب سے پہلے گزارا ہے, اور ان حالات میں یہ سارے کام کر گزرے. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, یہ کیا کام کیا؟ اجمالی طور پہ عرض کرتے ہیں, زندگی کو ایک بایوگرافیکل اکاؤنٹ کے طور پہ تھوڑا سا چند منٹس میں گزارتے ہیں. تہران سے تھوڑے فاصلے پر ایک گاؤں ہے ساوے نام کر کے. ان کے والدین کا تعلق ساوے سے تھا, اور یہ لوگ کسی ٹائم پر تہران منتقل ہو گئے. ان کی اپنی ولادت تہران میں ہوئی تھی. 81 سے 49 ایئرس پیچھے چلے جائیے, آپ حساب کر لیجئے. تہران میں ان کی ولادت ہوئی, اور انہوں نے ابتدائی تعلیم تہران سے ہی حاصل کی. یوں لگتا ہے کہ جیسے جوانی کے قریب آتے آتے ان کی ملاقات بزرگوں سے ہونا شروع ہو گئی تھی. مثلاً شہید مطہری سے اور دوسرے بزرگوں سے ان کا رابطہ کچھ نہ کچھ جڑ گیا تھا. بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوں گے قطعاً. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ انقلاب سے پہلے کے جوان دنیا بھر کے اخلاقی انحرافات کے اندر مبتلا ہوتے تھے, تعلیم کے اوپر اس زمانے میں ایران میں اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اسی زمانے میں ماسٹرز کیا میکینیکل انجینئرنگ کہہ سکتے ہیں, جس میں ان کی ڈگری تھی, ان کا انجینئرنگ تھی, اور اس کے بعد پھر یہ ماسٹرز کرنے کے بعد, یا شاید ماسٹرز بھی امریکہ سے ہی کیا تھا, یہاں صرف بی کیا تھا اور اس کے بعد پھر امریکہ گئے, وہاں سے ماسٹرز کیا. میرے خیال میں تقریباً 1955 کے قریب ٹائم تھا جب یہ امریکہ گئے پہلی دفعہ. انہوں نے ماسٹرز کیا, اور اس کے بعد پی ایچ ڈی انہوں نے یونیورسٹی آف برکلے سے کیا, کیلیفورنیا سے, جو بہت ہی ظاہر ہے کہ ریپیوٹیڈ یونیورسٹی تھی اس زمانے میں بھی اور آج بھی. ان کا پی ایچ ڈی پلازما فزکس میں تھا, جو اس زمانے میں کمپلیکیٹڈ برانچ تھی, آج بھی شاید ایسا ہی ہے, لیکن باہر ان کا پی ایچ ڈی تھا. اور پی ایچ ڈی کے بعد پھر یہ آفرز ان کو مختلف اداروں سے آنا شروع ہوئی, جس میں ناسا سے بھی ان کے پاس آفر آئی. انہوں نے 63 تک ناسا کے لیے بھی کام کیا. تو اگر ایک اکیڈیمک لیول کے اوپر دیکھیں تو دنیا کی جو ٹاپ سلاٹس ان کی فیلڈ میں ہو سکتی تھی انہوں نے حاصل کر لیا. اب اس سے اوپر وہ کہاں جا سکتے تھے؟ بھئی آپ اپنے زمانے کی اپنی فیلڈ کی جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ادارہ ہوتا ہے اس سے پی ایچ ڈی کر لیجئے, اور اس زمانے کا جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ادارہ پروفیشنل ہو, جو آپ کو ہائر کرو, وہ آپ کو ہائر کر لے. تو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ترقی کی سیڑھیوں میں ان کے اسپیشلائزیشن کے اندر رہتے ہوئے اب کوئی بہت زیادہ سیڑھی باقی نہیں تھی. اپنے کیریئر کے عروج کے اوپر پہنچ کر اچانک انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے جاب چھوڑ دی اور مصر چلے گئے. مصر, اچھا, شہید کا ایک اور پہلو بھی ہے. کچھ عرصے کے لیے کیوبا بھی گئے تھے, کیوبا بھی گئے تھے. کیا ہو رہا ہے, یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ پی ایچ ڈی فزکس پلازما فزکس کے اندر ہے. کیوبا بالکل اینٹی امریکن بلاک کمیونسٹ کنٹری ہے, اور یہ ہم بات کر رہے ہیں 50s کے بعد, جس وقت اگر میں ایگزیکٹ ڈیٹس نہ بھی یاد رکھوں تو یہ تقریباً جو میزائل کرائسس, کیوبن میزائل کرائسس آیا تھا, جو اس زمانے سے تھوڑا پہلے کی باتیں ہیں یہ. تو کیوبا سے تعلقات اچھے نہیں تھے امریکہ کے, اور وہاں پر فیڈل کاسٹرو کی حکومت تھی، جہاں تک میں اگر سالوں کو صحیح ملا پاؤں تو فیڈل کاسٹرو کی وہاں پر حکومت تھی، وہاں پہ کافی کمیونزم بہت زیادہ تھا، اور امریکہ میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ایک شخص جو ناسا میں جاب کرتا ہو وہ کیوبا چلا جائے، اس کا مطلب ہے صرف ٹریننگ لینے کے لیے گیا۔ ان کے ذہن میں افکار کیا تھے؟ یہ جب امریکہ میں تھے تو ان کو ظاہر ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے، ہمارے ملک کے اندر بادشاہت ہے، ہمارے ملک کے اندر دین آئین مذہب کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ کچھ لوگوں سے وابستہ رہے، جس میں مہدی بازرگان جو پہلا وزیر اعظم بنا تھا وہ بھی موجود ہے۔ مہدی بازرگان سے ان کے تعلقات تہران میں یونیورسٹی کے اندر ہوئے تھے، کیونکہ یہ مہدی بازرگان کے اسٹوڈنٹ رہے تھے ایز پر ایک ریفرنس کے۔ تو یہ مہدی بازرگان سے بھی اٹیچ تھے، البتہ مہدی بازرگان کا بعد میں انقلاب کے بعد انجام کوئی بہت اچھا نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ اٹیچ تھے۔ ففٹیز میں انہوں نے سکسٹیز کے ارلی میں کیوبا کا سفر کیا، وہاں سے کچھ یقیناً ٹریننگ لی، واپس آئے، ان کا دل اپنی اکیڈیمک لائن سے اکتا گیا، جاب سے اکتا گیا۔ میرا خیال میں ان کے ذہن میں یہ پکا ارادہ بن گیا ہوگا کہ اب مجھے اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور اس فیلڈ میں رہتے ہوئے میں نہیں کر سکوں گا، لہذا مجھے اس فیلڈ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی وہ جس کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی لے لی تھی اور ناسا میں کام کر رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، پاکستان سے باہر مجھے بہت سارے دوست احباب بہت اچھے ملتے ہیں، شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو جو ایک نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے جو شریف پڑھے لکھے لوگ تھے وہ یہاں نہیں ٹک سکے، اور جو یہاں ٹک سکے وہ زیادہ تر ان دو میں سے کسی ایک میں کم تھے۔ زیادہ تر جو شریف پڑھے لکھے تھے وہ یہاں نہیں ٹک پائے، البتہ کچھ رک گئے۔ ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی شریف نہیں رہا ہوں تو اگر یا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہیں نہیں میرے علاوہ خیر میں تو کیا، لیکن بھارت بہت سارے لوگ مذاق سے ہٹ کر رکے ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن زیادہ تر لوگ یہ مقابلہ نہیں کر سکے، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا حتیٰ جب اپنے تعلیمی دور میں کسی یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں، وہاں سے کوئی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، تو معمولاً ان کا اسپیشلائزیشن کسی ایسی فیلڈ میں ہوتا ہے جس میں پاکستان میں اس کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اس کے بعد یہ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اسپیشلائزیشن ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم پاکستان نہ جائیں، چونکہ وہاں جائیں گے تو یہاں پھر کچھ نہیں ہے وہاں۔ عام لوگ ایسے موقع کے اوپر اپنے لیے ایک فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اسپیشلائزیشن کو کنٹینیو کریں گے، ہم اپنا کیریئر بنائیں گے، بالآخر ہم انسانیت کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور جب بھی موقع ملا ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزریں گے۔ اس سے بھی نیچے آ کر وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں تو ہم اپنے ملک کو کچھ پیسہ ہی بیچتے رہیں گے۔ شہدا یہ کام نہیں کرتے، شہدا یہ کام نہیں کرتے۔ اکثر ایسے لوگ اپنے کیریئر کو قربان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو ہمارے لیے اپنی لائف کا آؤٹ پٹ صرف پیسہ بنانا یہ بہت کم ہے، ہمیں اس سے زیادہ کام کرنا چاہیے۔ البتہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر آدمی یہ کام کرے، کیوں، ہر آدمی میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو ڈاکٹر چمران جیسے لوگوں میں تھی، تو ممکن ہے کہ نہ وہاں کا رہے نہ یہاں کا رہے، یہ بھی ممکن ہے، تو ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکے گا، لیکن بہرحال بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے قربانی دی، پہلے کیوبا گئے ایز پر ون آف دا ڈاکومنٹس ریفرنسز، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ یہ نہیں لکھا ہوا، یہ بعض جگہ لکھا ہوا۔ اس کے بعد وہ مصر گئے، یہ تقریباً ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ مصر کیوں گئے؟ دوبارہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فلسطین سے متاثر پا رہے تھے، تو وہ فلسطینیوں سے ملنے کے لیے مصر گئے تھے، اور مصر کے اندر فلسطینیوں کے بہت سارے کیمپس تھے، تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے پھر دوبارہ کچھ ٹریننگس لی ہوگی، اور اپنے آپ کو فلسطینیوں کے سیٹ اپ کے اندر کوشش کی ہوگی کہ میں کہیں یہاں ایڈجسٹ ہو جاؤں تاکہ میں اس کے لیے کوئی کام کر سکوں۔ لیکن وہ زیادہ عرصے مصر نہیں رہ سکے، دو سال کے قریب مصر میں رہے میرے خیال میں، اس کے بعد دوبارہ امریکہ واپس آ گئے، لیکن اب جو امریکہ واپس آئے تو یہ نہ پڑھنے کے لیے آئے، نہ جاب کرنے کے لیے آئے، پولیٹیکل کام کرنے کے لیے آئے، سیاسی کام کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے پارٹیز بنانا شروع کی، پولیٹیکل پارٹیز بنانا شروع کی، سوشل موومنٹ کے لیے مختلف اسٹیبلشمنٹس کی امریکہ کے اندر، اور اس زمانے میں وہ مشہور و معروف ادارہ گویا تشکیل پایا جو ایران سے باہر بسنے والے اسلامی فکر کے حامل اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن تھی، جس کا ہم کراچی کے اندر بھی دیکھتے تھے کہ ایرانی دوست احباب اس میں ہوتے تھے۔ یہ شہید چمران نے سب سے پہلے امریکہ میں 65 کے بعد بنایا تھا، اور وہاں پر وہ اس کام کو لے کے چلے۔ انہوں نے مختلف ملکوں کے اندر برانچز کھولنا شروع کر دی، یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر اور امریکہ کے اندر تو تھے ہی، اور یہ پولیٹیکل کام اپنا کرنا شروع کیا، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے شروع کیا، ان میں سے اکثر لوگ انقلابی فکر کے لیے بعد میں اچھے ثابت نہیں ہوئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ شہید ایسے لوگوں کے ساتھ رہے، لیکن انہوں نے اپنی پاکیزگی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ ہوں جہاں پہ آپ کے ساتھ بسنے والے زیادہ تر لوگ بعد میں یا ہینگ ہوئے یا ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، اور آپ اپنی پاکیزگی کو محفوظ کریں، آپ اپنی دینداری کو محفوظ کریں۔ اس میں مجھے دو پوائنٹ نظر آتے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ نظر آتا ہے کہ شہید کے اندر اپنی دینداری کے لیے کوئی بہت ٹھوس بنیاد موجود تھی، ان کی دینداری معاشرے کی کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی دینداری کسی ریل پیل، کسی معاشرتی بہاؤ اس کے نتیجے میں نہیں تھی، چونکہ اس زمانے میں تو بہاؤ بالکل اگینسٹ تھا اس کے۔ دوسری بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ شہید کی دینداری نے ان کو اس بات سے نہیں روکا کہ وہ بعض ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکیں جو ان کی طرح دیندار نہیں تھے۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے انسان کے اندر کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر سکے جو اتنے مخلص تو نہیں ہیں لیکن بہرحال کارآمد لوگ ہیں۔ بہت مشکل کام ہے، اگر میرے جیسا آدمی یہ کام شروع کرے فوراً بھاگ جائے گا یا اپنا دین کھو بیٹھے گا ان لوگوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، لیکن شہید نے دونوں کام کر کے دکھا دیا، ساتھ بھی کام کیا اور اپنی دینداری کو ضائع بھی نہیں ہونے دیا۔ شہید نے تقریباً 5-6 سال امریکہ کے اندر اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کیا، مختلف طریقوں سے آرگنائزیشن کی۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا کام مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی تھا، آرگنائز کرنا لوگوں کو جمع کرنا۔ لوگ بکھرے جا رہے تھے، شاہ کے خلاف آواز اٹھانا آسان نہیں تھا۔ امریکن سی آئی اے ظاہر ہے ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہی تھی شاہ کو، امریکہ میں رہ کر شاہ کے خلاف آواز اٹھانا یہ تو آپ سمجھ لیں خودکشی کے برابر تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ عراق میں بیٹھ کر صدام حسین کے خلاف بات کریں صدام کے دور میں۔ لیکن بہرحال شہید کامیاب رہے، 5-6 سال وہاں پہ رہے۔ اس کے بعد شہید نے گویا اس بات کا احساس کر لیا کہ میں اس معاشرے کے اندر اپنے پوٹینشیل کو استعمال نہیں کر پا رہا ہوں۔ امریکہ کے اندر ایران جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ان کو پتا تھا ایران جائیں گے تو بچیں گے نہیں وہ فوراً ہی، اور ان کا جو کام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے لیے گویا محاذ کا انتخاب کیا کہ میں کس محاذ پہ فٹ بیٹھوں گا، کہاں میں کام کر سکوں گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اٹریکٹ کر لیا ایک بہت بڑی شخصیت نے، اور وہ تھے لبنان کے امام موسیٰ صدر۔ شہید کے اندر گویا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک جہاد کا عنصر ان کے اندر بہت شدید تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ 70s کے اندر اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ سارا جو خطرہ ہے وہ اسرائیل سے آ رہا ہے، اور اسی خاطر میرے خیال میں وہ 65 میں فلسطینیوں کے پاس گئے تھے تاکہ فلسطینیوں کے ساتھ مل کر وہ کام کر سکیں، لیکن انہوں نے احساس کیا کہ ان کے ساتھ مل کے کام نہیں ہو پائے گا۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے 71 میں اس بات کو احساس کر لیا کہ اسرائیل کے خلاف جو کارآمد فرنٹ بنا ہے وہ لبنان کے اندر ہے، تشیعوں کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف مؤثر فرنٹ کے عنوان سے بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ فلسطینیوں کی لیڈرشپ اس زمانے میں یاسر عرفات کے ہاتھ میں تھی، اور ہر عقل مند آدمی جانتا تھا کہ اس بندے کے ہوتے ہوئے فلسطینیوں میں کام کرنا ناممکن ہے، یہ کہیں نہیں پہنچنے دے گا، اور بات کی تاریخ نے ثابت بھی کیا۔ بھارت 71 میں شہید نے امریکہ کو دوبارہ چھوڑا اور انہوں نے جوائن کیا امام موسیٰ صدر کو لبنان میں۔ اس سے پہلے ان کی زندگی میں دو بڑے واقعات اور ہو گئے تھے. 65 میں آنے کے بعد انہوں نے کسی ٹائم پر ایک خاتون سے شادی کی. وہ غیر مسلم تھیں پہلے, بعد میں مسلمان ہوئی تھیں. ان سے شہید کے چند بچے ہوئے, 4 یا 5, 3 لڑکے 2 لڑکیاں یا 1 لڑکی. ان میں سے ایک لڑکا بچہ ایک سوئمنگ پول میں ڈوب کے مر گیا. شہید چمران بہت متاثر ہوئے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. اب میں کیا اس معاملے کے اوپر بولوں. میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو زندگی میں یہ صدمہ لگا ہے تو کچھ ملا ہے. یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے بہت دیر سے. شہید چمران کو بھی یہ دکھ اٹھانا پڑا, اور ریفلیکشن ہے اس کے اوپر ان کی رائٹنگز کے اندر. انہوں نے اپنے مرحوم فرزند کو خطاب کر کے کیسے لکھا ہے. اچھا, شہید کی ایک اور بہت بڑی کوالٹی تھی, شہید لکھنے کے ماہر تھے. میرے خیال میں کچھ اشعار بھی ہیں ان کے, لیکن ان کی نثر بہت مشہور تھی. نثر کے اندر بہت طاقت تھی ان کی رائٹنگ کے اندر. مجموعی طور پر شہید کی شخصیت میں ایک عارفانہ, جس کو ہم لوگ ایک پازیٹیو سینس کے اندر عاشقانہ مزاج, اللہ سے عشق کا بہت زیادہ تھا. راز و نیاز, اللہ سے گفتگو کرنا, وہ ان کی زندگی کا کوئی حصہ تھا. زیادہ تر ان کی رائٹنگز اللہ سے گفتگو کے لیے اوپر ہیں. اور کبھی کبھی انہوں نے اپنے مرحوم فرزند کو خطاب کیا ہے. میرے خیال میں اس کا نام جمال تھا شاید, کہ جو اس طرح سے فوت ہوا. بھارت شہید 71 میں اپنی وائف کو لے کر لبنان آ گئے. وہاں پہ انہوں نے کام شروع کیا. اب ذرا سوچیے گا کہ ایک آدمی ہے, پلازما فزکس کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ناسا میں کام کر چکا ہے, دنیا دیکھا ہوا ایک آدمی ہے, اور یہ لبنان آیا ہے, اور لبنان میں کچھ نہیں ہے. 8ویں جماعت تک کے ایک اسکول کے ٹیکنیکل سیکشن کا پرنسپل بن گیا ہے. ایک ٹیکنیکل اسکول کھولا. امام موسیٰ صدر سے پوچھا میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر تم ہمارے جوانوں کو ٹرین کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں ٹیکنیکل اسکول کھولتا ہوں. ایسا ٹیکنیکل اسکول کھولا جس کے اندر پلاس بھی چند تھے, پلاس بھی زیادہ نہیں تھے. کتنی بڑی قربانی چاہیے. اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے مولانا اس آدمی نے اپنے ساتھ ناقدری کی, اس کو چاہیے تھا پلازما فزکس پہ کام کرتا, یہ کر لیتا, یہ وہ کر لیتا. یہ میں نے عرض کیا, یہ ایوریج لوگوں کی باتیں. جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ اس پہ قانع نہیں ہے. اس کو کچھ اور کرنا ہے. اس کو صرف نوبل پرائز نہیں لینا ہے, اس کو صرف چند کتابیں نہیں لکھنی ہیں, ڈگریز نہیں لگوانی ہیں, اسے زندگیاں تبدیل کرنی ہیں. اور زندگیوں کو تبدیل کرنے میں اپنے آپ کو براہ راست انوالو کرنا ہے. کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ایک ادارے کو پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ادارہ زندگیاں تبدیل کر رہا ہے. ہم انوالو ہوتے ہیں نہیں, پیسے کی حد میں. شہید چمران وہ نہیں ہے, خود انوالو ہونا چاہتے ہیں. بہرحال یہ لبنان آئے. لبنان آ کر اس طرح سے ایک زندگی کی بہت سخت لائف انہوں نے گزارنا شروع کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی وائف تھک گئیں اور اپنے بچوں کو لے کر وہ امریکہ چلی گئیں. شہید کو شوق ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا, وہ اپنے بچوں کو بہت چاہتے تھے, وہ بہت شوق ہوا. پر شہید نے اس کو بھی برداشت کیا اپنے نظریے کی خاطر. وہ لبنان میں رہے, زندگی گزارتے رہے. بعد میں انہوں نے ایک اور شادی کی. میرا خیال میں اس سے کوئی اولاد ان کی نہیں ہوئی. 79 تک تقریباً یا اس سے کم و بیش وہ لبنان میں ہی رہے. اس دوران میں انہوں نے امام موسیٰ صدر کے ساتھ مل کر عمل موومنٹ کی بنیاد رکھی. یہ جو عمل موومنٹ ہے جو ابھی بھی موجود ہے, یہ وہی عمل موومنٹ ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. لیکن بعد میں عمل موومنٹ غلط ہاتھوں میں چلی گئی, اور اس عمل موومنٹ سے نکل کر علیحدہ سے حزب اللہ کی بنیاد پڑی تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہید چمران ڈائریکٹلی حزب اللہ کو بنانے میں نہیں تھے, لیکن در حقیقت وہی تھے جس نے یہ حزب اللہ بنائی تھی, وہ اور موسیٰ صدر, امام موسیٰ صدر جیسے لوگ. اس کو ہم لوگ قرآنی تعبیر میں اگر ڈھونڈیں تو اس کو کہتے ہیں شجرتن طیبہ, کلمتن طیبہ, کشجرتن طیبہ, اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. پاکیزہ کام پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کا تنا زمین کے اندر ہوتا ہے, اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہیں اور وہ ہر زمانے میں پھل اور پھول دیتے رہتے ہیں. یہ شہید کا بڑا کام ہے. شہید وہیں پہ رہے, انہوں نے تربیت کی, اور وہ مشہور و معروف کتاب جو آپ نے شاید دیکھی ہو ڈاکٹر چمران کی لبنان کے اوپر, انہوں نے شاید اسی زمانے میں لکھی جس میں انہوں نے شیعوں کے فیوچر کو بیان کیا, ان کے لیے پلاننگ, یہ وہ بہت ساری چیزیں. اس زمانے میں لبنان بہت بڑے بڑے کرائسس سے گزر رہا تھا, تشیع کے اندر ضعف انتہائی شدید تھا, اور میں نے عرض کیا کوئی طاقت نہیں تھی, نہ علمی نہ سماجی اور نہ حتیٰ فوجی اعتبار سے. تشیع کو وہاں سے انہوں نے اٹھانا شروع کیا اور آج الحمدللہ رب العالمین حزب اللہ 79 میں انقلاب آ گیا. گویا اس ٹائم کے آس پاس میں کہیں امام موسیٰ صدر امام خمینی سے شاید ملنے گئے یا کوئی ڈیلیگیشن ان کی طرف سے ملنے گیا جس میں شہید چمران بھی تھے, اور امام خمینی نے احساس کر لیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے, اسے کہا کہ آپ یہاں پر آئیں. شہید چمران ایران آ گئے, اور ممکن ہے کہ میں ایگزیکٹ ڈیٹ چونکہ میں نہیں ڈھونڈ پایا ہوں تو ممکن ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی ہو ایران عراق کی تو وہ اس ٹائم پر آئے ہوں, یا ممکن ہے انقلاب سے ایک سال پہلے آئے ہوں, میں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ میں نہیں ڈھونڈ پایا. وہاں پہ انہوں نے کام شروع کیا. شاید دنیا کا واحد ڈیفنس منسٹر ہے جو فرنٹ لائن کے اوپر شہید ہوا ہے. شاید دنیا کا کوئی ڈیفنس منسٹر اس طرح سے فرنٹ لائن پہ شہید نہیں ہوا ہوگا جس طرح سے شہید چمران شہید ہوئے. شہید چمران کا زمانہ انتہائی سختی کا زمانہ تھا, انتہائی سختی کا. معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ عرض کروں گا, اگر مجھ سے کوئی کہے شہید چمران اور حاج قاسم سلیمانی کا مقابلہ کرو تو میں شہید چمران کو ترجیح دوں گا, میں ترجیح دوں گا گرچہ میں کون ہوتا ہوں, لیکن اگر مقابلہ کریں. شہید چمران کا زمانہ کیا تھا, ایران کی حکومت پہ بنی صدر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, منافقین بھرے ہوئے تھے, عراق حملہ کر رہا تھا اور یہاں سے کوئی نہیں تھا جو ان مجاہدوں کی مدد کرے جو ان عراقیوں کے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کر لیں. شہید چمران ایسے ایک زمانے میں اس جنگ کو سنبھال رہے تھے. ملک کے اندر مسلسل بڑے بڑے مفکرین, انقلابی ہستیاں, شہید مطاہری جیسے, شہید مہشتی جیسے مسلسل شہید ہو رہے تھے. شہید چمران اس زمانے میں جبکہ محاذ کو سنبھالے ہوئے تھے, اور ایک خاص ان کا انیشیٹو تھا وہاں پر, یہ چونکہ ہمیشہ فرنٹ پہ رہتے تھے, انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ قائم کی جس کا نام تھا ان آرگنائزڈ وار کا ڈپارٹمنٹ, اگر میں اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کروں, یعنی کیا مطلب, یعنی گوریلا ایکٹیویٹی. انہوں نے ایرانیوں کے اندر گوریلا ایکٹیویٹی کو پروموٹ کیا تاکہ ہم دشمنوں کا کنونشنل مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کے پاس اتنے ٹینک ہیں, اس کے 10% بھی ایران کے پاس نہیں ہیں, اس کے پاس اتنے جہاز ہیں ادھر 10% بھی نہیں ہوں گے, لیکن یہاں پہ ہمت ہے, حوصلہ ہے, تو انہوں نے اس کے لیے گوریلا ایکٹیویٹی کی بنیاد رکھی. اب آپ ان کی ٹریننگ کا لیول سمجھ چکے ہوں گے. انہوں نے آ کر مقابلہ شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین بڑی کامیابیاں نصیب ہوئیں. فوراً انہوں نے احساس کیا کہ ملک کے اندر بھی مجھے کام کرنا پڑے گا. انتخابات لڑے, پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہو گئے صرف چند مہینے کے لیے, اور 21 جون 1981 کو شہادت ہو گئی. ایک آدمی 49 سال کی عمر میں یہ سارے کام کر گزرے, واقعاً انسان رش کرتا ہے اس عمر کے اوپر, رش کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی کام میں استعمال کرے, ایسے کام میں استعمال کرے جس کو دوسرے دیکھ کر فخر کریں,